اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرحومہ کی روح کے اظہار ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ کے اور ہمارے باقی مرحومین علماء اور فقہا شہداء سب کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی. ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے حقائق ہم سے چھپے ہوئے ہیں، ہم سے اوجھل ہیں. ہم کچھ چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، کچھ چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے. یہ کہ اللہ کے دین کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، نبی اولاد نبی کی محبت جو خدا تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ہم صرف ایک اندازہ تو کر سکتے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. اور اس معاملے میں جن مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے آپ اور میں مجالس میں جمع ہوتے ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ شعور اس کا رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر پہنچ گئے. جو حقائق ہم نے صرف پڑھے ہیں، سنے ہیں، وہ حقائق اب وہ دیکھ رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں، لمس کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے جمع ہوں. ایک مومنہ کے اظہار ثواب کے لیے مجلس ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ بحق نبی اولاد نبی ان کے تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ان کے درجات کی بلندی نصیب فرمائیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعتیں ان کی جوار رحمت نصیب فرمائیں انشاءاللہ، ہم سب کو زندگی کے اس ناقابل اجتناب مرحلے کی تیاری نصیب فرمائیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انسان اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت سارے کمالات کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے. دین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام خواہشات، ان تمام ارادوں اور ان تمام آرزوؤں کو ایک جہت دے دے، ایک ڈائریکشن دے دے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان دو قسم کے کہلائیں گے. ایک وہ انسان ہے جس کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوتا، یعنی قابل ذکر کوئی ہدف نہیں ہوتا. صبح کو اٹھتا ہے، شام تک کے لیے سوچتا ہے. بہت زیادہ اگر سوچے گا تو اس دنیا کے لیے سوچے گا. یہ ایک نوع ہے انسانوں کی جن کا یا تو ہدف نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا زندگی رد عمل کے اوپر گزار رہے ہوتے ہیں. آج صبح سے شام تک یہ ہونا ہے، کل صبح سے شام تک یہ ہونا ہے، ایسی زندگی گزر جاتی ہے. دوسرے انسان وہ ہیں کہ جن کے پاس ایک ہدف ہے، شاید دیکھنے میں بہت منظم ہے، کوشش بھی بہت کرتے ہیں، لیکن مشکل صرف اتنی ہے کہ جو ہدف انہوں نے چنا ہے وہ ان کے وجود کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہدف ہے، بہت مختصر ہدف ہے. اور اگر اس بات کو آپ اور میں اور تھوڑا سا تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ مدت، زمانہ، وقت کسی بھی چیز کی قیمت میں اس وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور کسی بھی چیز کی منصوبہ بندی میں بھی وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ کے لیے بہت واضح ہے لیکن تھوڑا سا اس کو اور بیان کرنے کی خاطر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اگر میں بہت خوبصورت چیز، بہت مفید چیز خریدنے کی کوشش کروں، مجھے لگے کہ یہ چیز بہت مفید ہے، بہت کارآمد ہے، میرے بہت کام آئے گی، تمام تر فائدے کے باوجود اس کا فائدہ 10 منٹ کا ہے، پھر دوبارہ کام نہیں آئے گی. جبکہ میری ضرورت ہر روز کی ہو. بس کوئی چیز ہے ایسی کہ جو بہت مفید ہے، کارآمد بھی ہے، لیکن میری ضرورت پوری عمر کی ہے اور یہ کام آئے گی صرف ایک دفعہ، اس کی میں کتنی قیمت دوں گا؟ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بہت مفید ہے، مجھے اس کی ضرورت بھی ہے، ساری زندگی چونکہ میری ضرورت ہے اور یہ ساری زندگی کام آئے گی، اس کی میں کتنی قیمت دوں گا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں چیز میں فرق نہیں ہے، کارآمدیت بھی ہے، مفید بھی ہے، لیکن صرف ایک بات ہے، یہ صرف ایک دفعہ کام آئے گی اور وہ پوری زندگی بار بار کام آئے گی. دونوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، زمین آسمان کا فرق ہوگا. نعمتیں بھی ایسے ہی ہیں. کچھ نعمتیں ہیں بہت اچھی نعمت ہے، کام آتی ہے تو انسان کی زندگی میں لطف ہے، لیکن سب کو پتہ ہے صرف اس دنیا میں کام آئے گی، اس سے زیادہ کام نہیں آئے گی. اور ہماری زندگی کتنی ہے؟ ہماری زندگی اس دنیا سے بہت زیادہ ہے. تو آپ کس نعمت کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ اس نعمت کو زیادہ اہمیت دیں گے جو اس دنیا میں کام آئے گی اور ختم ہو جائے گی، یا اس نعمت کو اہمیت دیں گے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی، آگے بھی کام آئے گی اور اس کے بعد بھی کام آئے گی؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کی اور میری عقل فوراً یہ کہے گی کہ بھائی اگر یہ طے ہے کہ ہم نے باقی رہنا ہے اور اس دنیا کے بعد بھی باقی رہنا ہے اور مسلسل ہماری کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہیں، تو ہمیں وہ چیز زیادہ پسند آئے گی. دیکھیے آپ نے کتنی جلدی یہ فیصلہ کیا ہے, لیکن جب اس فیصلے کو میری اور آپ کی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور خدا ہم سے کہتا ہے کہ بھائی اب اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرو, تو وہاں پر ہمارے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں. میں ایک مثال عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ, کیونکہ اس سارے ثواب کی مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے ایک غم میں شرکت کرنا بھی ہدف ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کو, کسی کو اپنی والدہ کے جانے کا غم لاحق ہوا ہوگا, کسی کو اپنی بہن کے جانے کا غم لاحق ہوا ہوگا, ان کے غم میں شرکت بھی ہدف ہے ہمارا. اس اعتبار سے مثال بھی آپ کی خدمت میں دنیا سے جانے کی ہی دوں گا, اور وہ مثال ہے شہادت سے, قربانی سے. انسان کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے رشتوں کی, رشتے انسان کے دل سے بہت نزدیک ہوتے ہیں. بعض اوقات عام زندگی گزارتے وقت انسان کو ان رشتوں کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی, لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کبھی محروم ہو جاتا ہے, پھر بہت سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے ان رشتوں کا بہت احترام رکھا ہے, چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہوں, چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہوں, میاں بیوی کی صورت میں ہوں, خدا نے رشتوں کو اہمیت دی ہے. اب آپ تصور کریں کہ ان سے بھی بڑھ کر خود انسان کی اپنی جان ہے, ظاہر ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے, ایک موقع آتا ہے خدا نے مثال کہتا ہے زندگی قربان کر دو, اللہ اکبر. کبھی موقع آتا ہے کہ وہی خدا جو اولاد کی سرپرستی, اولاد کی تربیت, اولاد کی محبت کو اپنا دین قرار دیتا ہے, وہی خدا باپ سے طلب کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو. اے اللہ, تو نے اولاد کی نعمت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, ان کے جگر کا ٹکڑا بنایا. کتنا خوبصورت وہ مکالمہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں, یا ابو نیا, اے میرے فرزند, اے میرے عزیز, یا ابو نیا. کتنی چاہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے میں ہے, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. حکم خدا آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ بیٹا خود بھی نبی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے دی ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ میرا بنیا ہے. لیکن ایک موقع پر جب حکم خدا آتا ہے تو جانتے ہیں کہ اسماعیل اگر زندہ رہے میری دنیا کی زندگی میں میرے کام آئیں گے, اور اگر میں اسماعیل کو اللہ کی راہ میں شہید کر دوں گا اور وہ ذبح ہو جائیں گے, ابدی زندگی کے لیے ان کا ایک مقام ہوگا, میرا ایک مقام ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تردد نہیں کرتے, کسی تذبذب کا شکار نہیں ہوتے, فوراً قربانی کا ارادہ کرتے ہیں. اور وہ ایک قربانی اتنی بڑی قربانی ہو گئی کہ خدا نے متعال نے اس کی یاد میں پتہ نہیں کتنی قربانیاں کروا ڈالیں. البتہ یہ وعدہ دیا کہ ہم اس کے بدلے میں ذبح عظیم بھی لائیں گے, اور ہم سب جانتے ہیں. تو عزیزان محترم, ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے نعمت کو پہچاننے کا. نعمت کو پہچاننے کا معیار کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا کام آئے گی, کتنی اچھی ہے, لیکن سب سے اہم کیا ہے, سب سے اہم یہ کہ یہ کتنی پائیدار ہے. آج اسماعیل دنیا میں میرے کام آئیں گے, اگر میں نے ذبح نہیں کیا تو کتنا کام آئیں گے. جب تک زندہ ہوں میں, جب تک زندہ ہوں اسماعیل, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. اگر میں قربان کروں تو کیا ہوں گا؟ اگر قربان کر دوں گا تو اسماعیل بھی ابدی زندگی میں اور میں بھی ابدی زندگی میں خدا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے, اور پھر جو مقام ملے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہے. عزیزان محترم, خدا ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے, خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ ابراہیمی بصیرت ایجاد ہو جائے. وہ ہمارے اندر اس ابراہیمی بصیرت کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ ابراہیم بصیرت کیا ہے؟ چند لفظوں میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے اپنے نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. خدا ہمیں قربانی کا ایک درس دینا چاہتا ہے, اور قربانی کا وہ درس کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر, بڑی خوبصورت آیت کریمہ, ہر آیت خوبصورت ہے. امام خمینی نے اپنی تقریر میں اس کو بہت اچھا استعمال فرمایا, بیان کیا. آج صبح ہی اتفاقاً میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا, اور جب انہوں نے لائیو یہ تقریر ارشاد فرمائی تھی تو اس زمانے میں ایران میں تھا اور اس کو لائیو بھی سنا تھا, تو انہوں نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر یہ جتنی چہل پہل ہے, دنیا میں جتنی توجہات ہیں ہماری اپنے اوپر, یہ سب ختم ہو جائیں گی. اب آپ تصور کریں جب انسان اس چہل پہل کو دیکھتا ہے نا, لگتا نہیں کہ یہ ختم ہونے والا ہے. آپ مثال کے طور پر آج دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں, دنیا کے جو بڑے ترقی یافتہ ممالک بظاہر کہے جاتے ہیں, ان کے کیپٹلز کے اندر چلے جائیے, ان کے ٹریڈ سینٹرز کے اندر چلے جائیے, کروڑوں اربوں ڈالر کا روزانہ کاروبار ہو رہا ہے, لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, کوئی جہاز میں جا رہا ہے, کوئی ریل میں جا رہا ہے, کوئی زمینی فاصلے طے کر رہا ہے, کسی نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے, کسی نے کچھ اٹھایا ہوا ہے. احرام مصر جیسی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. آپ مثال کے طور پر نیو یارک میں چلے جائیے, اسکائی کریپرز کا ایک ہجوم وہاں پہ لگا ہوا ہے, یا دنیا کی دوسری جگہوں کے اوپر. خدا نے متعال کیا ارشاد فرما رہا, ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق. جو تم نے اپنے لیے سمجھا ہے, جو تم سمجھ رہے ہو تمہارا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. یہ چہل پہل, یہ طاقتیں, یہ بظاہر استکبار انداز, سب ختم ہو جائیں گے. ما عندکم ینفدو, جو تم نے اپنے لیے سمجھ لیا ہے نا کہ یہ میرا ہے, اور اس کے اوپر پھر فرحن فخور, خوشحالی اور اپنے اندر فخر فروشی, فرمائے سب ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق, یہ سب ختم ہو جائے گا. جو تم نے خدا کی طرف بھیجا ہے وہ صرف باقی رہے گا. کتنا سخت ہے اس جملے کو سمجھنا, یا سمجھ لیجئے کہ جس کو ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں ہضم کرنا. سن تو لیں گے, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. لیکن اس کو ہضم کرنا کتنا سخت ہے, یعنی کیا مطلب ہوا؟ میں نے فرض فرمائی ہے 60 سال 70 سال زندگی گزاری, اس میں سے کتنا اللہ کی طرف بھیجا ہے, اللہ کے لیے کیا کیا, اپنے چین, اپنے سکون, اپنی نمائش, اپنی طاقت, اپنی شہرت, نام و نمود, پتہ نہیں اس کے لیے کیا کچھ کیا. جو خدا کی طرف گیا وہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد خوفناک حقیقت آتی ہے, جو تم نے اپنے لیے کیا ہے یہ سب مٹ جائے گا, اور جو تم نے خدا کی طرف بھیجا ہے صرف وہ باقی رہے گا. اب ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا اتنے بڑی بڑی بلڈنگز تھیں وہ بالآخر باقی رہ گئیں, جو خدا نے کہا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا. یہ جو مستکبرین نے, بادشاہوں نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں, یہ بالآخر باقی رہ گئیں. تو جواب ہیں اس کے, ان کے لیے کچھ باقی رہا نہیں, دھیلا بھی نہیں. بھائی جس نے احرام مصر نام و نمود کے لیے بنایا ہو, فرض کر لو 400 मीटर ऊंचा बनाया, उसको क्या मिला? यहीं का यहीं रह गया, उसको तो वहां कुछ नहीं मिला, तो फिर खत्म हो गया उसके लिए, बाकी है, बाकी है भी तो उसको क्या मिल रहा? दूसरा जवाब, ये जो मादी दुनिया जिसमें हम और आप बैठे हैं, सोलर सिस्टम जो हमारा, सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम, इसको बने हुए तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स हुए, 5 बिलियन ईयर्स, और ये जो पूरा यूनिवर्स है बिग बैंग के बाद डेवलप हुई है, इस तमाम को बने हुए मिसाल के तौर पर 13.8 बिलियन ईयर्स, तकरीबन 14 अरब साल हुए, और खुदा ने मुताल इसके बारे में क्या फरमाता है? जब हम इरादा करते हैं तो हम कहते हैं खुन फयकुन, तो वो हो जाता है। और एक और आय करीम में फरमाया कि इस पूरे निजाम हस्ती को हम ऐसे ही लपेट देंगे जैसे हमने इसको खल्क करते वक्त खल्क किया था, ये सब खत्म कर देंगे। तो खुदा के सामने 14 अरब साल क्या है? कुन फयकुन, हो जा, तो ये 14 अरब साल हो गए। तो ये जो बिल्डिंग्स बाकी हैं ये कितने साल की हैं? बहुत तीर मारेंगे, 8000 साल। 14 अरब साल में 8000 साल की क्या वैल्यू है? ये तो एक समंदर में पानी का खतरा भी नहीं है। खुदा ने किसी और काम के लिए खल्क किया। मैं आपको किसी और समझ ले जाने में शायद तफसील में चला गया, लेकिन दोबारा तवज्जो दीजिए, ये सारे सवाब की मजलिस है, और हमने और आपने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दिए हुए इस फरमान के तहत माइंदकुम यनफदु वमाइंदल्लाह बाक, ये तय करना है कि किस चीज़ को हम बाकी रखना चाहते हैं, और जिसको बाकी रखना चाहते हैं उसका सिर्फ एक फार्मूला है, उसको अल्लाह की तरफ होना चाहिए। अगर खुदा की तरफ चला गया बाकी रहेगा, अगर खुदा की तरफ नहीं गया कुछ भी हो जाएगा बाकी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ इस मतलब की तरफ थोड़ी सी तवज्जो और आपकी दिलवाऊंगा, और इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल इसका सवाब आपको और हमें और मरहूमा जिनके लिए मजलिस मुनक़िद हुई है उनको भी इरसाल फरमाएगा, और बाकी तमाम मरहूमिन को दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال، متعال کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند، خدا متعال، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، تعالیٰ کا مطلب بھی وہی بلندی ہوتا ہے۔ یہ خدا کی بلندی ہے، یہ ظاہر ہے کہ جسمانی نہیں ہے، یہ خدا کی بلندی صفات کے اندر ہے۔ اگر خدا عدل میں شدید ہے، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، اگر خدا سختی سزا دینے میں شدید ہے، تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اس سزا کے مقابلے میں لطف کرنے میں اس سے زیادہ شدید ہے، رحم کرنے میں اس سے زیادہ شدید ہے، بخش دینے میں اس سے زیادہ شدید ہے۔ یہ جو باتیں ہم کہتے ہیں اللہ کی سزا کے بارے میں، اللہ کے نظام عادل کے بارے میں، یہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ شبہ نہ ڈالے کہ خدا کا رحم اس کی سزا کے مقابلے میں کم پڑے گا، نہیں، اس کا لطف ہمیشہ زیادہ رہے گا، اس کا کرم ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ بس کبھی بھی آپ کے اور میرے ذہن میں نا امیدی نہ ان سخت باتوں کو سن کے، وہ بڑا قریب ہے۔ ہاں کرامت کی وجہ سے دھوکے میں بھی مبتلا نہ پڑ جائے کہ گناہ کے راستے پہ چل نکلے، جیسے کہ آئے کریمن فرمایا ما غر رکھا، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ تو کرامت خدا تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کرامت خدا کی وجہ سے دھوکے میں چلے جاؤ، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اب اس فارمولے پہ عمل کیسے ہوگا؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، بہت آسان ہے، ایک لحاظ سے بہت آسان ہے۔ آپ صبح کو اٹھئے، ہر زندگی کے ہر دن یہ خدا ہم سے چاہتا ہے، اٹھیں اور اللہ سے ایک عہد کریں، خدا ایک دن اور دیا تو نے، مجھے نہیں معلوم اس کے بعد کتنے دن ہیں، ایک دن اور دیا تو نے، تیرے ساتھ ایک عہد کرتا ہوں، میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کروں گا۔ یہ طریقہ لکھا ہے روایت میں ہمارے پاس کہ ہر روز صبح اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر لے، خدا میں ظلم نہیں کروں گا۔ ہمارے پاس روایتوں میں اس وعدے کے اوپر جزا لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں اس وعدے کے ساتھ زندگی شروع کرے، روزانہ کا دن شروع کرے کہ خدا میں ظلم نہیں کروں گا اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بندوں پہ ظلم نہیں کروں گا، اس کا خود انسان کی ہدایت میں بہت بڑا کردار ہے، انسان کی فلاح اور سعادت کے اندر کردار ہے۔ اچھا بھائی، آپ اپنے آپ سے پوچھے گا آپ ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ تھوڑے بہت بھی دیندار ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا پھر ایک اور سوال پوچھے گا اپنے آپ سے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے۔ بچنا چاہتے ہیں یا نہیں بچنا چاہتے؟ بالکل بچنا چاہتے ہیں، تو یہ چھوٹا سا کام بھی کر لیجئے، صبح کو اٹھیے، اللہ کی یاد میں آ جائیے، اللہ سے ایک وعدہ کریں کہ خدایا ظلم نہیں کرنا چاہتے، نہ دوسروں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں نہ اپنے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسروں پہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے؟ اگر میں کسی کو نقصان دے، کسی سے نقصان دے جھوٹ بولوں، ایک جھوٹ بولوں جس میں اس کا نقصان ہے کہ میں نے اس پہ ظلم کیا، لیکن اگر میں کسی کے سامنے کوئی ایسا جھوٹ بولوں جس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، جھوٹ کیوں بولا تھا پھر؟ ایسے ہی کسی مذاق میں، کسی شو بازی میں، کسی اور کے ساتھ ہنسی مذاق میں، یہ جو میں نے جھوٹ بولا یہ کیا ہے؟ یہ کس پہ ظلم کیا؟ اپنے اوپر۔ آپ دوسروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، اپنے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کیوں کرنا چاہوں گا؟ اچھا مثال کے طور پہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کو تاخیر کیے چلے جا رہا ہوں، کیے چلے جا رہا ہوں، اب یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کس پہ ظلم کر رہا ہوں؟ دوسروں پہ ظلم کیا؟ نہیں، دوسروں پہ ظلم نہیں کیا۔ شاید وہ بھی ہو جائے، کیونکہ ایک بے نمازی کے ساتھ زندگی گزارنا تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو دوسروں کے لیے سختی آئے گی، لیکن سب سے زیادہ ظلم اپنے اوپر کیا۔ تو مثال کے طور پر آپ ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ صبح اٹھ کے وعدہ کریں، خدایا میں ظلم نہیں کرنا چاہتا، نہ دوسروں پہ ظلم کرنا چاہتا ہوں نہ اپنے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی توفیق نصیب فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، بڑا لطف ہے خدا نے متعلقہ، واقعا میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کتنا احسان ہے پروردگار عالم کا، اس نے در بدر کی ٹھوکروں میں مبتلا نہیں کیا، سیدھا لے جا کے در اہل بیت پہ کھڑا کر دیا، یہ بڑا لطف کیا خدا نے متعلقہ۔ آپ الحمدللہ ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جب خدا نے متعلقہ کے سامنے یہ عہد کر رہے ہوں، یہ وعدہ کر رہے ہوں، نہ خدا ظلم کرنا چاہتے ہیں کسی اور پر نہ اپنے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ میں ایک کام اور کر لیجئے، خدایا اہل بیت کے ماننے والے ہم پہ رحم فرما، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتوان ہیں، دنیا غیبت کی دنیا ہے، ظالموں کا دور ہے، جابروں کی حکومتیں ہیں، ہر روز نہیں معلوم کتنے ظلم ہو رہے ہوں گے۔ یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، زمین تو ظلم و جور سے بھری بھی ہے، تو خدا اس دور کے اندر ہیں اور تجھ سے یہ عہد کرنا چاہتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنے اوپر نہ دوسروں کے اوپر، ہماری نصرت فرما دے، اس امام کے صدقے میں نصرت کر دے جن کو تو نے عدل کے فروغ کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا اب میں نے خاص کر آپ کی خدمت میں ظلم والی بات کیوں کہی؟ ایک تو ایک روایت میں آئی ہوئی ہے، روایت میں تو خیر بہت سارے اور پوائنٹ بھی آئے ہیں، خاص کر یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی کہ اگر انشاءاللہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہو تو ہم لوگ غیبت کے آخری دور میں ہوں گے انشاءاللہ. اگر ہم غیبت کے آخری دور میں ہوں گے اور اس خوشخبری کے ساتھ یقیناً زندگی گزار رہے ہیں کہ انشاءاللہ امام کی تشریف آوری بہت نزدیک ہے, تو اس کے ساتھ ہی ایک اور خطرناک پہلو بھی ہے. اس کا مطلب ہے وہ ظلم ہوگا جو شاید اب تک نہیں ہوا, اور سب سے بڑا ظلم گمراہی ہے. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم کسی کو تھپڑ مارنا نہیں ہے, کسی بے گناہ کو جیل بھیجنا وہ بھی ظلم ہے, کسی سے اس کی حق حلال کی کمائی چھین لینا, غصب کر لینا بہت بڑا ظلم ہے. لیکن سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ سب سے بڑا ظلم گمراہی ہے. آج کی دنیا میں اس گمراہی سے کوئی کمی ہے؟ ظلم پھیلا ہوا یا نہیں پھیلا ہوا؟ بالکل پھیلا ہوا. تو میں آپ سے کیا عرض کروں, اگر آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے تیاریاں کرنا چاہتے ہوں, اگر آپ چاہتے ہوں کہ اپنے اپنی حفاظت فرمائیں تاکہ انشاءاللہ جب وہ فرزند نبی خدا تشریف لائیں تو آپ ان کی نصرت کر سکیں, تو کیا آپ سے کی خدمت میں عرض کروں؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ بھائی ظلم کے قریب مت جائیے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ امام ظلم سے لڑنے آ رہے ہیں. بس آپ صبح شام خدا سے یہی دعا کریں, کم از کم ہر صبح تو کریں, کہ خدا ظلم سے محفوظ رکھ, نہ ظالم بنے دوسروں کے لیے نہ ظالم بنے اپنے لیے. اور اگر آپ اور میں اس راستے کے اوپر چل نکلیں, قربانیاں تو آئیں گی, سختیاں تو آئیں گی, لیکن سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, خدا نے بڑا عجیب وعدہ کیا, انما عل عسر یسرا, انما عل عسر یسرا. اور دوسری آیت کریم فرمائے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, خدا ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تم مشکل سے مت گھبراؤ, کیونکہ قطعاً 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 ایسا ہوگا کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی. اچھا ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل اگر, اور یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں ہمارے دوست احباب پوچھنے والے, یہ سوال بہت پوچھتے ہیں, کہتے ہیں مولانا کیسے یہ پتہ چلے کہ جو سختی آئی ہے یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے یا خدا کی طرف سے آزمائش و امتحان ہے؟ یہ بہت پوچھتے ہیں. ہمارا ذہن بھی اپنے آپ سے یہ پوچھتا رہتا ہے اگر کسی مشکل میں جاتے ہیں, کہ بھئی ہم نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے خدا نے اس مشکل میں ڈالا ہے, یا خدا نے کوئی آزمائش کی ہے؟ تو بھائی اس کا ایک سادہ سا جواب ہے, اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے یہ سختی آئی ہے تو غلطی تو مجھے چھوڑ دینی چاہیے, سختی بہت اچھا ہے. کیوں؟ یہیں فیصلہ ہو گیا. ہاں اگر کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے, غلطی مجھے چھوڑنی چاہیے, لیکن سختی میں کوئی برائی نہیں ہے, سختی اچھی ہے, کیونکہ اب اس کا فیصلہ قیامت کے لیے نہیں رکھا گیا, یہیں پہ میرا حساب ہو گیا. اور اگر آزمائش آئی ہے, امتحان آیا ہے کسی بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے, تو یہ تو اور بھی بہتر ہو گیا, یہ تو اور بھی بہتر ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا ابھی مجھے چاہتا ہے, خدا مجھے پسند کر رہا ہے. اگر پسند نہیں کرتا تو کیا کرتا؟ وہ میری ترقی کے لیے مجھ سے امتحان کیوں لیتا؟ حتیٰ جب ہماری کسی غلطی پہ بھی ہمیں سختی میں ڈالتا ہے تب بھی اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں چاہتا ہے, کیونکہ اگر ہمیں نہ چاہتا ہوتا نا تو ہمیں بے لگام چھوڑ دیتا. اور ہیں ایسے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے دعا میں ہے ہمارے پاس, الہی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا, خدایا ایک لحظہ کے لیے مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ. کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں انہوں نے خدا کو اتنا خفا کر دیا ہے کہ خدا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. غلطیاں کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, کوئی سختی نہیں آتی, مال بھی بڑھتا ہے, شہرت بھی بڑھتی ہے, طاقت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا جا رہا ہے. نہیں, بہت اچھا نہیں جا رہا ہے, خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ, ایسا نہ ہو بے لگام ہو گئے ہو, خدا نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ اگر اچھائیوں کی وجہ سے دنیا سے برائیاں, سختیاں, مشکلات دور ہو رہی ہوتی, یعنی یہ اسٹینڈرڈ ہوتا کہ جو اچھے ہوں گے انہیں کوئی سختی نہیں آئے گی, تو بھائی در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر یہ مصائب کیوں ہیں, یہ سختیاں کیوں ہیں؟ البتہ وہ ان سختیوں کو سختی نہیں لیتے، وہ تو سب سے بڑی کائنات کی سختی کو بھی دیکھ کر فرماتے ہیں وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ان کا معیار تو بہت بلند ہے۔ تو یہ دنیا بنی اسی کام کے لیے ہے، آپ اللہ کے محبوب ہوئے تو سختیاں تو اٹھانی پڑیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ۔ یہ جو خدا اپنے ہمارے عزیزوں کو چھین کر ہمیں غم میں ڈالتا ہے، اور یہ مجلس ایسے ہی کسی غمزدہ دل اور دلوں کے تسلی کے لیے بھی ہے، مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ہے۔ تو جن کو یہ غم لاحق ہوا ہے میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، عزیزوں کے جانے کے غم سے مت گھبراؤ، واللہ اس غم سے مت گھبراؤ۔ کیوں؟ یہ وہ غم ہے جو ہر امام نے اٹھایا ہے، یہ وہ غم ہے جو ہر نبی نے شاید اٹھایا ہے۔ یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخدرات کا مقام اتنا بلند ہے، ان کے قلوب مقدسہ غموں کا گھر تھے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، بی بی زینب کبرا سلام اللہ علیہ، ان کے دل غموں کے گھر تھے۔ مولا امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو چہرے پہ حشاش بشاش ہوتا ہے، دل میں اپنے غم کو لے کے چلتا ہے، خود امیر المومنین کی طرح چہرے میں حشاش بشاش تھے۔ دشمن کہتے تھے علی مزاح بہت کرتے ہیں، کوئی مولا امیر المومنین کے دل سے تو پوچھے۔ کوئی مولا امیر المومنین کی قلب مقدس سے پوچھے کہ اس میں کتنے غم چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر مولا امیر المومنین صحراؤں میں تشریف لے جاتے تھے اور صحراؤں کے رخ کی طرف کر کے اپنے دل کے غم و افسوس کو اظہار فرماتے تھے تو سمجھ دو کہ یہ دل غموں کا سمندر بنا ہوا تھا۔ امیر المومنین کے مصائب کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور اگر اس کے موازی، اس کے پیرلل کسی اور قلب کی مثال دینی ہو، اللہ اکبر، تو اس قلب مقدس کی مثال دینی ہوگی جس کے دل پر تمام معصومین کا غم ہے۔ وہ مخدرہ عصمت و طہارت جن کی لاش رات کی تاریکی میں اٹھائی گئی، جن کے اجسد اطہر کی تدفین اس تاریکی میں ہوئی، اللہ اکبر، انسان اس لمحے کو کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ مصائب عجیب مصائب ہیں۔ اگر کوئی واقعا مصائب کے دوران اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قلوب مقدسہ تک پہنچ سکے، ممکن نہیں ہے، لیکن اگر اس کی ایک تجلی بھی حاصل کر پائے تو دیکھے کہ یہاں غموں کا کتنا بڑا سمندر ہے۔ وہ مقدس ہستی کہ جن کے احترام میں اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنے والد کے جانے کے بعد ایک موقع پر اس لمحے کے اوپر پہنچی ہے
کہ مولا امیر المومنین کی گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے, مدینے کی گلیوں میں پھرائے جا رہے ہیں. اور سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں اب ہاتھ بلند کروں گی بد دعا کے لیے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں, اے بنت نبی, آپ کے والد نے وصیت فرمائی تھی, صبر کیجیے گا. وہ مقدرہ عصمت و طہارت درباروں میں جاتی ہیں, بازاروں کے اندر ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ جا رہی ہے. ان کے خود کے اوپر ظلم ہوا ہے, ان کے شوہر کے اوپر ظلم ہوا, ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے. سلام اللہ علیہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مصائب کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, مرحومہ جن کے لیے مجلس منعقد ہوئی ان کے تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بحق نبی اولاد نبی, بحق سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار انہیں اور ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما, ان کی جوار رحمت نصیب فرما, قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. اہل بیت کے چاہنے والے, دین کے مخلصین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یمن کے, فلسطین کے, دنیا بھر کے مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. خدایا بحق نبی اولاد نبی ہمیں امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کے ظہور مقدس میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.